فكانت قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وهو حسب القاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. امین محترم، عزیزان گرامی، مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. نیو یارک سے ہمارے انجم بھائی ہیں سید انجم زاد معصومین اسکول کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فون کر کے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر حیدر شمسی جو کل معصومین اسکول میں ہسٹری پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، کافی ساری پبلیکیشن بھی کی انہوں نے، ان کا ہارٹ اٹیک کے ذریعے انتقال ہو گیا. سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ ان کے لیے پورا فاتحہ سوال پہنچائیے. سمعین محترم، عزیزان گرامی، موت ایک ایسی اثر حقیقت ہے کہ جو تلخ ہے لیکن بہرحال ہر شخص کو قرآن کا اعلان ہے، خداوند متعال کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت ایک ایسا امر ربی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے کہا کہ تم سے میرے حبیب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کیونکہ روح امر ربی ہے. تو روح کا انسان کے بدن سے نکل کر دوبارہ پلٹنا، اسی کو، اسی پروسیس کو موت کہتے ہیں. اور یہ موت ایسا امر ربی ہے کہ ہر انسان اس امر ربی کا زندگی میں اپنے انتقال کے لیے زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتظر ہے. عجیب ہے موت، اور عجیب ہے موت کا پروسیس. رسول اللہ شب معراج جب تشریف لے گئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ کو مختلف جگہوں کی زیارت کروائی، منظر دکھائے مختلف قسم کے. ایک جگہ سے رسول اللہ گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک فرشتہ انتہائی غمگین، انتہائی پریشان، انتہائی افسردہ بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے اور اتنا پریشان کیوں ہے، اتنا افسردہ کیوں ہے، اتنا غمگین کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب سے خداوند متعال نے اسے خلق کیا ہے اس کی یہی حالت ہے. آج تک کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی، یہ ہمیشہ سے پریشان ہے. کہا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، یہ ملک الموت ہے جو ہمیشہ سے پریشان ہے. کیسے پریشان نہ ہو ملک الموت؟ کبھی اس دنیا سے کسی بہن کا بھائی لے کے جا رہا ہے، کبھی کسی ماں کا جوان بیٹا لے کے جا رہا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ اس کے باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے. تو جس ملک کے سامنے، جس فرشتے کے سامنے صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے ہر لمحے موت ہو، وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، محرم الحرام یاد عاشور، یاد کربلا، کیونکہ یہ بھی بہرحال وسیلہ ہے کچھ سیکھنے کا، کچھ سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا. اور انہی میں سے ایک موت بھی ہے. جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے انتقال کرتا ہے تو اس کے قریبی، اس کے عزیز جب اس کے نظریات کو سوچتے ہیں، اس کی فکر کو سامنے رکھتے ہیں تو اپنی موت بھی یاد آ جاتی ہے. ہر انسان اس دنیا میں بہت سے پروگرامز بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے خدا کے وعدے کے مطابق کہ نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا، جب انسان کی موت آتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو پھر انسان سوچنا پڑتا ہے کہ کل تک جو انسان کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی یہ کرنا ہے، مجھے ابھی وہ کرنا ہے، کل میں یہ کروں گا، پرسوں میں یہ کروں گا، آئندہ سال میرا یہ پروگرام ہے، دو سال کے بعد میرا یہ پروگرام ہے، لیکن موت ایک ایسا امر رکھتی ہے جو نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ انسان کی ذمہ داریوں کو دیکھتی ہے، نہ انسان کے اعمال کو دیکھتی ہے کہ اس نے کیا کر لیا، کیا کرنا ہے. حضرت سلیمان خداوند متعال نے کائنات کی بادشاہی عطا کی اپنے اس نبی کو، اور یہ نبی کہ جن کی جانوروں پر بھی حکومت تھی اور ہوا پر بھی کنٹرول تھا، جنوں پر بھی اور انسانوں پر بھی. ایک مرتبہ نئے محل کی تعمیر کروا رہے تھے، کھڑے ہوئے اپنے مزدوروں کو واچ کیا کرتے تھے، نگرانی کے لیے چھت کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور مزدور ان کو دیکھ کر ان کے خوف سے گیٹ کی موجودگی کو سامنے پاتے ہوئے کام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک دن حضرت سلیمان اللہ کا نبی، جلیل القدر نبی، صاحب حکومت نبی، طاقت والا نبی، ایک مرتبہ بیساکھی کے سہارے کھڑے ہوئے ٹیک لگا کے اپنے مزدوروں کو محل کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اچانک بلکہ موت آیا اور آ کے کہنے لگا، اے سلیمان، تیری زندگی کا وقت ختم ہو گیا. سلیمان کہنے لگے، بالکل موت، ابھی تو میرا محل کمپلیٹ نہیں ہوا، مہلت دے کہ کم از کم یہ محل تو تعمیر کروا لوں. کہا سلیمان، اب مزید مہلت نہیں ملے گی. کہا اچھا چلو، اگر تم محل کے تعمیر کرنے تک کا انتظار نہیں کرتے تو اتنی مہلت تو دے دو کہ میں نیچے جا کے اپنے بیڈ پر لیٹ جاتا ہوں، تم میری روح کو قبض کر لینا. کہا سلیمان، چونکہ وقت مقرر ہار پہنچا ہے، اب اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی. تو عزیزو، حضرت سلیمان جلیل القدر نبی خدا کے بے ساکھی کے ذریعے ٹیک لگا کر جس حالت میں کھڑے تھے، اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی. اب جو مزدور محل میں کام کر رہے تھے، وہ حضرت سلیمان کو اس حالت میں کھڑا دیکھ کر آنکھیں کھلی ہوئی یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان کھڑے ہمیں واش کر رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ جو مخصوص جانور چونچیوں کی طرح ہوتا ہے، جس سے کہتے ہیں گھن لگ جاتی ہے لکڑی کو، وہ جانور وہ چونچیوں ٹائم آ کر انہوں نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، لکڑی کو گھن لگی، بے ساکھی حضرت سلیمان کے نیچے سے گری، حضرت سلیمان زمین پر آ پڑے. لوگ بھاگے، جب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ کافی عرصے سے حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے. موت اپنے نبیوں کو بھی مہلت نہیں دیتی، کسی پیغمبر کو بھی مہلت نہیں ملی. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ اس پروسس سے گزر جائے اور اس دنیا سے اگلی دنیا میں انتقال کر جائے. سوال پڑی ختم ہو ہر شخص میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور چونکہ ہر انسان اس ذائقے کو چکھے گا تو بہتر یہی ہے کہ اس ذائقے کو جان لیا جائے, پہچان لیا جائے کہ یہ ذائقہ کیا ہے, یا تلخ ہے, میٹھا ہے, کس قسم کا ہے. چونکہ بہرحال ہر انسان کو یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, کوئی چارہ ہی نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں زندگی میں تو آ چکا ہوں, زندہ تو ہوں, لیکن موت کے پروسیس سے گزروں. اب چونکہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ موت کے ذائقے کو دیکھ لیں, دنیا کا قاعدہ یہ ہے, دنیا کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ سے اٹینشن پاس تجربہ کار کی ہوتی ہے. یعنی جو شخص, جو انسان ایک مرتبہ تجربے سے گزر چکا ہو, اس کی بات مصدقہ ہوتی ہے اور اس کی بات مان لینے کے لیے کسی سوچنا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن عجیب ہے یہ موت اور موت کا ذائقہ, کہ جو تو موت کے ذائقے کے متعلق بحث کرتا ہے, دوسروں کو بتاتا ہے, وہ تجربہ کار نہیں, وہ اس پروسیس سے نہیں گزرا, اور جو اس پروسیس سے گزر جاتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ موت کے ذائقے کی آ کر تشریح کر سکے. کیونکہ جس نے اس ذائقے کو چکھ لیا وہ پھر کہاں اس قابل کہ آ کر یہ بتائے کہ وہ ذائقہ, وہ ٹیسٹ کیسا تھا. اب جب ہم موت کے ذائقے کو دیکھنا چاہیں, محسوس کرنا چاہیں, معلوم کرنا چاہیں, تو پھر ایک اور طریقہ جو تجربے کے قریب ہوتا ہے اس کی ریسرچ کرتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موت کی طرف بڑھ رہے تھے, جنہوں نے موت کو یقینی طور پر اپنے سامنے پا لیا تھا, وہ لوگ جو موت کے اتنا قریب تھے کہ اس کے بعد اب واپس پلٹ نہ سکے, موت کے شکنجے سے آزاد نہ ہو سکے, تو انہوں نے موت کو دیکھ کے کیسا پایا تاکہ ہمیں پتا چل سکے ہدایت کا موت کا کیسا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس معاملے کے ہمیں دو قسم کی آرا ملتی ہے. یعنی کچھ لوگ موت کی طرف بڑھتے ہوئے موت کو سامنے پا کر چیخو پکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف نماز پڑھی اور تھوڑا سا آگے نماز پڑھی محترم. جب لوگوں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں, جب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو موت کی طرف گئے ان کی صورتحال کیا تھی, تو ہمیں یہ مختلف قسم کی آرا ملتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جب موت کی طرف بڑھ رہے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ موت ہمارے سر پر آ پہنچی اور موت کو یقینی طور پر محسوس کیا, تو ان کے ریمارکس کچھ اس قسم کے تھے کہ جیسے موت کا ذائقہ, موت کا پروسیس انتہائی سخت ہو, انتہائی کڑوا ہو, انتہائی تلخ ہو. یہ ایک رخ ہے, یہ ایک سائڈ ہے, اور اس کے اپوزٹ دوسری سائڈ, دوسرا رخ. بعض افراد ہمیں موت کی طرف بڑھتے ہوئے ایسے بھی ملیں گے, ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے موت کو سامنے دیکھا، جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ہم یقینی طور پر موت کے قریب آ چکے ہیں اور اب موت کے پروسیس سے گزرے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ان کی حالت ایسی تھی کہ اس حالت سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی تھی، ان کے لیے موت کا ذائقہ انتہائی شیریں اور میٹھا تھا. اب موت دو طرح کے ذائقوں میں ہمیں ملتی ہے، لیکن مسلمات مصدقات یعنی پرمننٹ سوچ وہ اس قسم کا ہے کہ ایک ہی چیز کا ایک ہی وقت میں دو طرح کا ذائقہ ہو نہیں سکتا. اب یاد یہ کہ موت کا ذائقہ تلخ ہے یا یہ کہ موت کا ذائقہ شیریں ہے، اب یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اصل اس بات کا دعویٰ قبول نہیں کر سکتی کہ ایک ہی چیز ہو لیکن ایک ہی چیز کے دو ذائقے ہوں، جبکہ تاریخ، جبکہ آراء، جبکہ تجربات، جبکہ روایات، جبکہ حالات یہ اعلان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ موت کی طرف بڑھنے والے افراد کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو خوشی محسوس کر رہے تھے اور دوسرے وہ کہ جو غمناک تھے، پریشان تھے. حضرت محترم اب چونکہ عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ موت یا کوئی بھی چیز اپنے اندر فقط ایک ہی ذائقہ لیے ہوئے ہوتی ہے، تو اب اسی عقل کے ذریعے علم الفلسفہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ واقعاً موت کا ایک ہی ذائقہ ہے. اگر موت کا ایک ہی ذائقہ ہے تو پھر یہ دو طرح کی آراء کی پائی جاتی ہے جو مصدقات میں سے ہیں. تو عزیزان محترم، تجزیہ کرنے والوں نے ایک جو نتیجہ دیا ہے اور جو لمحہ فطریہ ہے ہر انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے بدن میں روح لے کے اس دنیا میں آیا اور اس کو بہرحال سزا الہی پر لبیک کہنا ہے، ہر وہ شخص جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کے لیے ایک نتیجہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک فارمولا ہے، ایک اصول ہے کہ اے انسان وہ نتیجہ کیا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ واقعاً ایک ہی ہے مگر مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے مختلف ہونے میں موت کا کوئی دخل نہیں بلکہ اس شخص کا دخل ہے جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس طرح سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جب بھی بہرچی کچھ کھانا پکانے والا کھانا تیار کرتا ہے تو جو کھانا تیار کیا جاتا ہے کیونکہ ذائقے کے متعلق سب سے اٹینٹنگ چیز کھانا ہے، تو کھانے کا ذائقہ ایک وقت میں ایک جیسا ہوتا ہے مگر توجہ کیجیے گا، یہ نتیجہ ہے کھانا جو تیار کیا جس میں مرچ مسالہ جو چیزیں بھی ڈالی وہ جب بن جائے گا اس کا ذائقہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، لیکن یہی کھانا جو کہ ایک ہی ذائقہ رکھتا ہے اگر کسی تندرست کے سامنے رکھا جائے گا تو جب وہ اس کو کھائے گا اس کے ذائقے کو چکھے گا تو کہے گا سبحان اللہ بہت مزیدار کھانا بنا ہے، لیکن اگر وہی کھانا کسی بیمار کے سامنے رکھ دیا جائے تو اب کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن چونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے اپنے منہ کے ذائقے کو خراب کیے ہوا ہے، جب وہ اس کھانے کو کھائے گا تو کہے گا کہ بہت ذائقہ ہے. تو عزیزان محترم، موت کا ذائقہ ایک ہی ہے، لیکن اگر تو آپ نے اپنی روح کو تندرست رکھا محبت اہل بیت کے ساتھ، اس ذائقے کی طرف بڑھے تو آپ کے لیے میٹھا, اور اگر محبت اہل بیت کو چھوڑ کر گناہوں میں پڑ کر نافرمانی خدا کر کے محمد و آل محمد کی مساقی کر کے بغض محمد و آل محمد کے ساتھ اپنی روح کو بیمار کر کے اس کی طرف بڑھیں گے تو یہ بد ذائقہ ہو. سلامات پڑھیے محمد والے محمد کو. ادھکار محترم, سامعین کرام, مومنین کرام, موت کا ایک ہی ذائقہ ہے لیکن اس کو چکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر تو اعمال صالحہ کر کے, اگر تو خدا کی فرمانبرداری کر کے, اگر تو محمد و آل محمد کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی تمام تر زندگی کو گزار کر اس موت کے ذائقے کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ ذائقہ اس کو لگے گا. اور اگر خدا نخواستہ انسان نے گناہ کر کے, تکرار گناہ کر کے, خدا کی نافرمانی کر کے اور محمد وال محمد کے راستے کو چھوڑ کر دنیا کی غفلت میں پڑ کے محبت دنیا کی وجہ سے اپنے دل کو, اپنے روح کو بیمار کر کے اگر اس موت کی طرف بڑھے گا تو یقیناً یہ موت اس کے لیے تلخ ہوگی, اس کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوگا, اس کا ذائقہ ہوگا اور یہ شخص موت کی طرف بڑھتے ہوئے چیز کو پکار کرتا ہوا نظر آئے. مطلب میں نے پہلے عرض کیا محرم دس ہے, اداکارے امام حسین علیہ السلام کائنات کے لیے دس عظیم ہے. مسائل کے ساتھ ساتھ ان مسلمات کا, ان حقیقتوں کا ادراک بھی ایک انسان کے لیے, ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی وہ آیت جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد انسان کسی طور پر کل کو فکر میں رکھتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے, فطرت ہے, انسان ہمیشہ کل کی سوچتا ہے, کل کیا ہوگا, مجھے کل کیا کرنا ہے, کل کے لیے یہ کروں, کل کے لیے وہ کروں. ہر انسان کل کی سوچتا, مگر افسوس کہ اس کل کی سوچتا ہے جو اٹل نہیں ہے. اور ایک کل کے متعلق خدا اعلان کر رہا ہے کہ اے انسان جو میں نے تیری فطرت میں کل کی سوچ رکھی ہے, کل کی سوچ, لیکن اس کل کی سوچ جو اٹل ہے, جو ختم ہونے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوا اختیار کرو. ولتنظر نفس, اور اپنے نفسوں کی طرف دیکھو, اپنے نفسوں کا اپنا محاسبہ کرو, پہچانو, معرفت پیدا کرو. یہاں تک اعلان خداوندی ہے اور اس کے بعد اسی سے مربوط مولا کائنات علی جن ابی طالب رہا ہے. انسان اپنی نفس کی طرف سے اپنے آپ کو پہچان، اپنے نفس کو پہچان. اور مولا ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان، یعنی رب کی، خالق کائنات کی، پروردگار عالم کی معرفت کا دار و مدار بھی انسان کی اپنی معرفت کا ہے. یہ مولا کائنات کا ارشاد. اور پھر آگے کہا ما کرتا اگلے دن، پھر تم نے کل کے لیے کیا بھیجا. یعنی ہر انسان جب اپنے نفس کا تجزیہ کرے، جب اپنی معرفت حاصل کرنا چاہے، جب اپنے آپ کو پہچاننا چاہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کی یہ کوشش، اس کا یہ زحمت کرنا، اس کا یہ اپنی طرف بڑھنا دراصل معرفت خدا کی طرف بڑھنا ہے. یہ وسیلہ ہے انسان خدا کی معرفت کے لیے. اور انسان جس کو یہ کہا گیا کہ وہ کل کے متعلق سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس پر ایک فرمان امام موسیٰ علیہ السلام لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم. مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا محبت کرنے والا نہیں، وہ ہمارا پیروکار نہیں، وہ ہمارا محب نہیں، جو پورے دن میں اپنا حساب نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنا تجزیہ نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے عزیزان محترم، چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین بڑے سے بڑا بزنس، چھوٹے سے چھوٹا ملازم بڑے سے بڑا ملازم، جاب پر ہو یا اپنا بزنس کر رہا ہو، ہمیشہ اپنے بزنس کا، اپنی جاب کا، اپنی انکم کا حساب کتاب رکھتا ہے. مگر کیا کریں اس انسان کا کہ انسان اپنے خدا سے معاملے کا ریکارڈ نہیں ہے. یعنی انسان جو دنیا سے معاملہ کرتا ہے، جو خرید و فروخت کرتا ہے، جو انکم کماتا ہے، جو آمدنی اس کے پاس کرتی ہے، اس کا تو حساب کتاب ہے مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ. مگر جو معاملہ انسان اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حساب کتاب سخت ہے. مولا نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو دن میں اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرے، حساب کتاب نہ کرے. اب اسی مولا کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑھیا نے تہیا کیا کہ میں اپنے تمام تر اعمال کا حساب کتاب رکھوں. مولا کے ماننے والی تھی، مولا کی سچی پیروکار تھی، مولا کی سچی محبت تھی، اور یقیناً فکر مند تھی کہ اگر مولا نے یہ ارشاد فرمایا اور میں نے عمل نہ کیا تو پھر یقیناً میں مولا کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہوں گی. یہ تو دنیا کا اصول ہے، آپ کسی سے کہیں آئی لو یو اور عملی طور پر اس کی خواہشات کی مخالفت کریں وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم معصومین کے ماننے والے ہیں تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے یقیناً اس پر بھی عمل کرتا ہے. فضیلہ محترم، اس خاتون نے تحیہ کیا. اب تحیہ کرنے کے بعد سوچا کہ کس طرح سے اپنے تمام تر اعمال کا حساب کتاب کروں. یہ خاتون بڑھیا خاتون ان پڑھ تھی، پڑھنا لکھنا نہ جانتی. ایک مرتبہ پریشان ہوئی، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تو اس نے تحیہ یہ کیا. میں نے کیا نا کہ انسان اگر اپنا حساب کتاب رکھے تو جو اس کا نتیجہ نکلے گا اس سے ڈرتا ہے انسان، اپنے بزنس کے حساب کتاب سے نہیں ڈرتا لیکن اس سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ تو نکلے گا. ابھی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے تہیا کیا کہ میں جو بھی عمل کا انجام دوں گی اگر تو نیک عمل ہوگا تو سفید رنگ کا نشان لگاؤں گی دیوار پر، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو سیاہ رنگ کا کوئلے سے دیوار پر ایک نشان لگا دوں گی. تہیا کیا, صبح دل ہوا چلا پڑی محمد والے والا گزارش بھی کرنی تھی مودی آپ کی خدمت میں کہ دعا کیجیے خدا بند مدار صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, یہ گلا اور یہ زکام یہ حج کے تحفے ہیں جو ابھی تک ساتھ چھمپے ہوئے ہیں اور اللہ جانے بار بار یوں حج کی اور اپنے کی یاد لگا رہے ہیں. دعا کریں کہ خدا بند مدار صحت کام کا علاقہ فرمائے ہمارے احسان بھائی اور حسین بھائی فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اگر محترم حل کر رہا تھا اس خاتون نے یہ تحیہ کیا, یہ فیصلہ کیا, صبح اٹھی تو اب جو بھی عمل اس سے سر انجام ہو رہا تھا اس نے نشان لگانے شروع کیے. غلطی سے جھوٹ بولا گیا ایک نشان لگا دیا, کسی کی ذکر کر ہوئی ایک نشان لگا دیا, جو بھی اس سے غلطیاں جو بھی اس سے خطائیں سردرد ہوتی رہی یہ نشان لگاتی رہی. اور شام کو غروب آفتاب کے بعد جب یہ کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ میں معلوم کر سکوں کہ میری نیتیاں اور میری خامیاں اور خرابیاں کتنی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ پوری کی پوری دیوار سیاہ ہو چکی ہے, یعنی اس سے اتنی غلطیاں سردرد ہو چکی تھی کہ پوری کی پوری دیوار سیاہ ہو چکی. اب یہ بڑھیا جس نے دیوار پر نشان لگا کر اپنے مولا کے فرمان پر عمل کیا تھا ایک مرتبہ متاثر ہوئی, پریشان ہوئی کہ میں نے ایک دن سے اتنی غلطیاں کی, اللہ جانے پوری زندگی سے کتنی غلطیاں سردرد کی. اب یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوئی, یہ چیز یہ محاسبہ باعث بنا کہ اپنی غلطیوں کا نقد حساب کر لے, جو جو غلطیاں سردرد ہوتی رہیں ان سے توبہ کرتی رہے. عزیزہ کے محترم سامعین کرام, یہ ایام تو سخت غنیمت ہے کہ انسان ان محفلوں میں آ کر ان مجلسوں میں آ کر اپنے سابقہ زندگی کے ریکارڈ کا ایک مرتبہ سامنے مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر ان معصومین کے صدقے میں ان ایام کے صدقے میں یہی اسی دنیا میں حساب کے بعد برابر کر رہے ہیں. اور اگر انسان سچنیت سے دل کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ واقعات آپ کی خدمت میں کرتا چلوں. ایک نوجوان تھا, اس نے یہی طریقے کار اختیار کیا معصوم کے طرف آ کر سب بڑے محمد والا اور اس نے کیا کیا, ڈائری پر اپنے گناہوں کو لکھنا شروع کیا کوڈ ورڈز میں, یعنی ایسی زبان میں کہ جس کو اس کے سوا کوئی اور سمجھ نہ سکے. اور فرمان بھی یہی ہے, منشاء خدا بھی یہی ہے, یہ ضروری نہیں کہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے آشکار کرتے ہیں بلکہ اپنے کو خدا کے مطلب درمیان کرتے ہیں. مطلب نوجوان نے اس والا کے فرمان کے مطابق ڈائری پر اپنے گناہوں کو لکھنا شروع کیا کوٹ ورک میں, اور ہر روز رات کو ان گناہوں کو پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنی شروع کی. یعنی سارا دن اپنے گناہ لکھتا اور شام کو وہ ڈائری کھول کے یعنی خدا سے توبہ کرتا. کچھ حد تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس نے اپنی یہ روٹین جو تھی وہ یہی بنا رہی کہ کوٹ ورک میں اپنے گناہ اپنی ڈائری میں لکھ دیتا تھا, ڈائری باہر کر کے رکھ دیتا اور اپنے گناہوں سے خدا بندے کو آج کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ دیا. ایک مرتبہ اس کو احساس ہوا کہ اب تک ڈائری ختم ہو چکی ہوگی, کاپی کے ورک ختم ہو چکے ہوں گے, تو میں نئی ڈائری یعنی خرید لوں اور اس کو تبدیل کر دوں. اب اس نے ایک مرتبہ اس نیت سے کہ یہ ڈائری فل ہو چکی ہے چاہا ڈائری کو کھول کے دیکھے آخری مرضی کو تو کیا دیتا ہے کہ تمام تر ڈائری سے اس کے گناہوں کی فہرست غائب ہو چکی ہے. ایک مرتبہ ڈائری سے اس کے گناہوں کی فہرست ختم ہو چکی ہے اور اس کے گناہوں کے بدلے میں لکھا کیا ہوا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور صالح عمل کرتا ہے تو خدا بند متعال اس کے گناہوں کو اس کی گناہوں کے عوض نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں عطا کر دیتا ہے خدا. یہ مختصر کا نتیجہ ہے. اور دوسرا نتیجہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ الہی میں پیش ہوئے, کوہ طور پر گئے, اپنی جو مخصوص باتیں تھی واپس آنے لگے کہ کہا اے موسیٰ جاتے ہوئے ایک پیغام لے کے جاؤ. کہا حکم پروردگار, کہا اے موسیٰ تیری بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے میری اتنی گستاخیاں کی ہیں, اتنے گناہ کیے, اتنی ناپروانیاں کی ہیں کہ ان ناپروانیوں کے بدلے میں میں اپنا عذاب نازل کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے کہو کہ وہ بستی سے نکل جائے. اگر تم نے اسے بستی سے نہ نکالا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوری کی پوری بستی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے. عزیزو حضرت موسیٰ آئے, آ کے اعلان کیا, کہا کہ کوئی ایسا گناہگار ہے, کوئی ایسا گستاخ خدا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا زیت میں آ کر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, بستی والوں اسے ڈھونڈ کے نکال دو, اگر نہ نکالا تو یہ پوری کی پوری بستی اس عذاب کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. ایک مرتبہ اس اعلان کو سننا تھا کہ اس شخص نے بھی اس اعلان کو سنا, اب جو سنا تو فوراً متوجہ ہوا کہ میرا خدا میری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر عذاب کی وجہ سے یہ پوری کی پوری بستی اس عذاب میں شامل ہو جائے. ایک مرتبہ عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا, بجائے اس کے کہ یہ بستی سے خارج ہو جاتا یہ ایک بند کمرے میں گیا, سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے کہا کہ پروردگار میں تو گناہگار خطاکار ہوں لیکن تو بھی تو غفور و رحیم ہے, تو بھی تو ستار اور ایوب ہے, پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے, میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. عزیزو ایک مرتبہ وہ جو مدت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی, اب بستی والے اس انتظار میں کہ عذاب الہی نازل ہو, عذاب نہیں آیا. پوچھا اے موسیٰ کیا تیرے خدا نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا یا تو نے غلط بیان انتقام لیا؟ کہا کہ نہ میں نے غلط بیان انتقام لیا نہ میرے خدا نے مجھ سے جھوٹ بولا, لیکن یقیناً کوئی درمیان میں سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ آئے وہ طور پر آ کے کہا پروردگار تو نے عذاب کا وعدہ کیا تھا, ہم اس شخص کو ڈھونڈ نہیں سکے, ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہا اے موسیٰ میں مارا کہ اس کی وجہ سے عذاب نازل کرنے والا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اب وہ میرا بندہ ہو گیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، اب جو ایک انتہائی لطیف فکر آپ کی خدمت میں درج کرنا چاہتا ہوں، میں نے کیا کہ اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو رکھیں اور ان راتوں سے لمحات سے فائدہ ہوتا اٹھائیں۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا، کہا پروردگار وہ شخص کون تھا؟ تو پروردگار نے کہا، اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا، جب وہ میرا مشتاق تھا، جب اس کی وجہ سے بیر میں آ کر میں پوری بستی پر عذاب نازل کرنے والا تھا، میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو چکا۔ خدا وہ ستار مجبور ہے کہ جو اپنے اس گناہگار کے گناہوں کو اپنے نبی پر بھی آشکار نہیں کہ کہیں میرا انسان، میرا بندہ، میرا مؤمن مایوس نہ ہو جائے، شرمندگی نہ اٹھانے کا کلا پڑے گا۔ ابھی تو عرض کر رہا تھا، موت ایک اثر حقیقت ہے، موت کا ذائقہ ایک ہی قسم کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ موت کو چلنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ کس حالت میں موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک منظر واقعات موت کو سخت طور پر پانے والوں کے ذمے ہیں، اور ایک سربراہ میں نوجوان ایسا بھی جلتا ہے کہ جس سے جب کہا گیا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو، حضرت قاسم سے سوال ہوا، حسین ابن علی نے پوچھا کہ اے قاسم، مجھے موت موت مجھے شہد سے آنی چاہیے، ہوئے تھے۔ حضرت قاسم نے پوچھا، مولا، کیا شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ ہاں ہاں قاسم، چونکہ چھوٹے تھے نا، نوجوان تھے، اشتیاق تھا اپنے چچا کو قربان ہونے کا، پوچھ رہے تھے، کہا کہ کیا شہداء کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ حسین ابن علی نے کہا کہ قاسم، نہ فقط یہ کہ تو بلکہ میرا چھ ماہ کا صدر بھی شہید ہو جائے گا۔ کہا، چچا، کیا فوج اشیا خیموں میں آ جائے گی؟ کہا، نہیں قاسم، صدر کو پانی کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دے۔ سردارو، یہی حسین ابن علی ہے، یہی قاسم ایک مرتبہ حسین عباس کا لاشا اٹھا چکے، ایک مرتبہ حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے، ایک مرتبہ عمر محمد شہید ہو چکے، کہ اب حضرت قاسم آئے اور آ کے کہا، چچا، مجھے کچن کی اجازت دیجیے۔ جب قاسم کی طرف دیکھا، بھائی حسن یاد آ گئے، حسین نے سینے سے لگایا، رونا شروع کیا، کہا کہ قاسم، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ تجھے جنگ کے لیے بھیج دوں؟ عزیزو، اداداروں، وقت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، تو حسین ابن علی گلے سے لگا کر قاسم کو اتنا روئے کہ بش کھا گئے۔ بس اداداروں، ایک مرتبہ قاسم پریشان ہو کے اٹھے، گئے اپنی اماں کے خیمے میں، جا کے کہتے ہیں، اما جان اما جان میں گیا تھا چاچا کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے، لیکن چاچا نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ ماں نے کیا زور، ایسی مائیں بھی کبھی ہوگی۔ ایک مرتبہ ماں نے قاسم کے گلے کی طرف دیکھا، گلے میں پڑے ہوئے تعویذ پر نگاہ پڑی۔ ایک مرتبہ کہا قاسم قاسم میرے قریب آؤ۔ قاسم قریب گئے، گلے سے تعویذ نکالا، تعویذ کو کھولا اور کہا کہ یہ تعویذ لے کے اپنے مولا کے پاس جاؤ، اب تمہیں مولا انکار نہیں کریں گے۔ پتہ مارو دنیا والے ماں باپ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں کہ ہمارا بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، موت سے محفوظ رہے، لیکن عجیب سے حضرت مصطفیٰ کہ اپنے بچے کے گلے میں تعویذ ڈالا تھا کہ جب کبھی اس کو موت میں رکاوٹ ہو تو یہ تعویذ اس کے کام آئے۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں تعویذ کو پکڑ کے اب جو قاسم آئے، حسین ابن علی نے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی اور ہاتھ میں تعویذ دیکھا، اب سمجھ گئے کہا قاسم قاسم اب تو مجھے اجازت دینا ہی پڑے گی۔ بس ادا دارو قاسم نے تعویذ حسین کے قریب کیا، اپنے تعویذ کو دیکھا، حسین ابن علی نے بھائی کے نامے کو آنکھوں پہ لگایا اور کہا کہ اے میرے قاسم اب حسین مجبور ہے، بھائی کے حکم کو نہیں جان سکتا۔ اس تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ لکھا یہ تھا کہ اے میرا قاسم جب بھی اپنے چچا کو مصیبت میں پانا تو میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ ایک مرتبہ چھوٹے تھے سوار نہیں ہو سکتے تھے، حسین ابن علی نے مدد کر کے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب قاسم کے مقتل کی طرح جا کے جتنا ہو سکی جنگ کی۔ ایک مرتبہ ظالموں نے مشترکہ طور پہ قاسم پہ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ قاسم سنبھل نہ سکے، گھوڑے پہ زمین پہ آئے اور کہا یا اللہ اجر کری، اے چچا میری مدد کو پہنچیے۔ حسین اس طرح سے پہنچے قاسم کی راج پہ جیسے عقاب اپنے شکار پہ پلٹ پائے۔ اب جو حسین آئے تو کیا دے گا؟ حسین کا راجا حسین نے کیا دے گا؟ قاسم کا راجا گھوڑوں کے پابا نیچے ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ قاسم کو بچائے، قاسم کے راجے کو اٹھانا چاہا کہ ایک مرتبہ قاسم سے نکاح پڑی، حسین نے فوراً قاسم سے حملہ کیا، قاسم نے فوراً شکیہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ ایک مرتبہ سارے گھوڑے اس مقتول کو جو حسین کے ہاتھوں ہو رہا تھا بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ اب دادارو منظر یہ تھا کہ یہ ساری فوجیں شکیہ اپنے قاسم کو بچانا چاہتی تھی اور حسین ابن علی قاسم کا راجا اٹھانا چاہتے تھے۔ اب جو دائیں کے گھوڑے دائیں کی طرف بھاگے، بائیں کے گھوڑے دائیں کی طرف بھاگے، جو قاسم کا راجا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آیا، ایک مرتبہ کہا اے چچا میرا حاضر سلام، کہا قاسم قاسم تیرا چچا مجبور ہے، تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلا رہا ہے لیکن تیرا چچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بس ادا دارو ایک مرتبہ حسین نے جو دیکھا تو ابھی تک قاسم کے سینے میں کچھ سانس باقی تھے۔ سب سے بڑی قوم کی انتہا تو یہ تھی ادا دارو کہ قاسم کی لاش پر گھوڑے نہیں جا رہے بلکہ قاسم کے زخمی بدن سے گھوڑے جا رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے لاشے کو اکٹھا کیا اور صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک گٹھڑی سی بن گئی قاسم کے لاشے کی۔ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا سیدہ حسین سیدہ حسین حسین مجبور تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے میں اٹھایا اور بڑا خانے کی طرح کہوں گا مولا حسین آپ مولا شیخ کو جمع کر کے ایک گدڑی کی صورت میں لائے تھے, آج اپنے باپ کے بھائی کے آپ کے بھائی حسن کا یقین کرانے کے لیے ہم جنازہ تیار کر کے بیٹھے ہیں, اور آج قاسم کا تابوت دیکھ کے آپ کی تندرستیت کو یاد کر رہے ہیں. مولا مولا آپ کی کسی نے مدد کری قاسم کا لاش جانے میں, آئیے جتنے مومنی دیکھیے مشتاق ہے قاسم کا تابوت اٹھانے کے لیے, بدنام ہے.